السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حزب اختلاف پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی پابندیوں سے نکالنے کے حکومتی اقدامات کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ ان رہنماؤں کے مفادات ملک کے مفادات سے متصادم ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق سینٹ سے مسترد شدہ بل کو منظور کروانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت ایف اے ٹی ایف کے آڑ میں پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے تاکہ حزب مخالف رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا سکے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق ملک کے مجموعی قرض کا حجم 36 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 87% بنتا ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت جی ڈی پی کے 60% تک زائد قرض حاصل نہیں کر سکتی. تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان قرضوں اور ادائیگیوں کے حوالے سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں جی ڈی پی کی 60% کی حد قابل عمل نہیں رہ سکتی. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے دور افتادہ وادی تیرہ کے سرحدی علاقے راجگال سے پچھلے جون کے وسط سے جاری احتجاجی دھرنا بدھ کے روز 57ویں دن میں داخل ہو گیا ہے. اطلاعات کے مطابق پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جاری اس احتجاجی دھرنے سے ابھی تک صوبائی حکومت نے کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے. سندھ کے مختلف اضلاع سمیت صوبائی دارالحکومت کراچی میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں ماہ بارش کا 36 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے. حکام کے مطابق 2 ماہ میں بارشوں سے اب تک کراچی میں 30 افراد وفات پا چکے ہیں. ادھر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلی حکام سے ملاقات کی. دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا. ملاقات کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے جلد انعقاد کا خواہاں ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا دیر پا حل بین الافغان مذاکرات سے ہی ممکن ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا. امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری تمام فریقوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات شروع کر کے افغانستان کے سیاسی مستقبل کا تعین کریں. دوسری طرف افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف آتمر نے ایک انٹرویو کے دوران طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں. افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پروان صوبے کے مرکز چاریکر میں گزشتہ رات اچانک آنے والے سیلاب میں کم از کم 72 افراد فوت ہو گئے ہیں، جبکہ 95 زخمی ہیں. وزارت صحت نے 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے ایک ترجمان احمد تمیم عظیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اچانک آنے والے سیلاب میں 300 مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں. وزارت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں دوسرے صوبوں میں 5 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे अफगान तालिबान का इस्लामाबाद का दौरा, इस दौरे की जरूरत क्यों पड़ी, बैनुल अफगान मुजाकरात में क्या रुकावटें हैं, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन अफगानिस्तान अमन अमल को किस तरह आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बात करेंगे मीरवाइज अफगान, अनीफ रहमान और डॉक्टर कामरान बुखारी से। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और नई पावर पॉलिसी, बिजली के निरखों में कमी हो सकेगी, साबिक चेयरमैन नैपरा डॉक्टर गुलफराज अहमद और आईपीपीस के बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहने वाले जुबैर मोतीवाला से बात करेंगे। कराची में मूसलाधार बारिशें, निजामे जिंदगी दरहम बरहम, ताजिर और शहरी वफाकी और सूबाई हुकूमतों से क्या चाहते हैं, जुबैर मोतीवाला से ताजरों और शहरियों के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर में अमरीकी सियासत, डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जारी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कोरोना के बायस नए अंदाज के कन्वेंशन में पार्टियों का पैगाम क्या है, इन इंतखाबात में दाखिली अमूर कितने अहम हैं, तजिया लेंगे सीनियर साफी मोहसिन जहीर से। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जाने।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अफगान तालिबान के वक्त का इस्लामाबाद का दौरा, आला हुकाम से उनकी मुलाकातें और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू हुई है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अफगान तालिबान, उनके वफद ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। दफ्तर ख़ारजा का बयान के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल और बैनुल अफगान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। दफ्तर ख़ारजा से जो बयान जारी किया गया उसमें मज़ीद ये बताया गया है कि इस मुलाकात में अफगान तालिबान के वफद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर कहना यह है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद का ख्वाहां है। इस मुलाकात के बाद स्पेशली ये तवक्को की जा रही है कि अब जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो एक मसालेहाना किरदार अदा करता रहता है और करेगा। हम इसी प्रोग्राम में बहुत मरतबा ये डिस्कस कर चुके हैं, ज़ेर बहस ला चुके हैं कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात के अमल में भी क्या मुश्किलात आगे चल के आ सकती हैं या इवन मुज़ाकरात के अमल के दौरान कौन कौन से मसाइल हैं जो गुफ्तगू को मुश्किल पेचीदा बना सकते हैं, एनालिसिस हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मीर वैस अफगान, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और खबरियाल न्यूज़ एजेंसी को हेड करते हैं। सो उनसे राय लेते हैं कि पाकिस्तान का किरदार क्या है और तालिबान का इस्लामाबाद आना क्यों ज़रूरी था, इससे क्या अलामती पैगाम मकसूद है, क्या तालिबान, ये भी हम पूछना चाहेंगे कि वो बाकायदा अफगान अमन अमल के प्रोसेस में बखुशी इस्लामाबाद के दौरे पे तैयार हैं या इसके अंदर भी मसलते हैं और उनको यहाँ पे आना पड़ा है। बहुत शुक्रिया मीरवाइस अफगान, बताइएगा तालिबान का इस्लामाबाद का दौरा किन पैराए में आप देखेंगे, इंटर अफगान डायलाग में इसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान जो कहता था कि हमने सिर्फ कनेक्ट कर दिया है तालिबान और अमेरिका को, अब इंटर अफगान प्रोसेस के अंदर डायलाग के अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार है और इस दौरे में क्या कुछ आपके ख्याल में जेर बहस आया है, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो नहीं हुई होंगी।
तालिबान की ताल्लुक तो मेरे ख्याल से अब पोशीदा बात नहीं रहा है पाकिस्तान के साथ। एक तरफ तालिबान की जो जंगी जनून है वो अफगानिस्तान में बढ़ते जा रहा है और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश हो रहा है और अमेरिकन्स को भी इन्फॉर्म करते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात में ज्यादा हिस्सा ले रहा है या जोर दे रहा है। तो इसकी एक अहमियत यू है कि शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या जिन ऑफिशियल्स के साथ जो तालिबान ने देखा हुआ है तो उनने ये कोशिश कर ले या बता दे कि इस तशद्दुद में कमी होना चाहिए, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट और अमेरिकन्स की ख्वाहिश है और पाकिस्तान पे दबाव डालने की भी इशारे मिल रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी कह सकते हैं कि जो छह تھا دہشت گرد افغانستان میں زندانی ہے یا قید ہے, اس کی رہا نہ ہونے کی خواہش آسٹریلیا اور فرانس کی طرف سے آیا ہوا ہے, اور اسی چیز کو بھی پاکستان شاید طالبان کو کہہ دے یا کہنے کر سکے کہ اس خواہش سے آپ گزر جائے, بلکہ
یعنی یہ مطالبہ طالبان واپس لے لیں ان قیدیوں کی رہائی کا جن کے اوپر آسٹریلیا اور فرانس کو اعتراض ہے.
جی جی, بلکہ یہی بات آج مجھے خطر سے کسی طالب رہنما نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک بات یہ بھی سامنے آیا ہوا ہے, اور تیسری بات جو وہاں پہ شاید ہوا ہوا ہوگا ان کے ساتھ, وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ اب پھر سے یہ کوشش کرنے میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنی آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروسیس سے. نکالنے کا مقصد یوں کہ وہ وہی دلچسپی نہیں رکھنا چاہتے, مختلف دلائل نظر آ رہا ہے. مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان پہ پاکستان گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے مسلسل کوشش کر رہا تھا اس سکس بندوں پہ جو ابھی گیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کر لے, لیکن یہ لوگ بہانے بنا رہے تھے, ایک بار پاسپورٹ کا بہانہ, دوسری بار ویزے کا, تیسرے بار کسی اور چیز کا, لیکن اس بار یوں موقع مل چکا ہے جو وہاں پہ پاکستان انٹیلیجنس چیف, فارن منسٹر وغیرہ جو وہاں پہ یہ لوگ مل رہا ہے. پہلے یہ لوگ جو ملتے تھے کسی کی ہاتھ بھی ان کی بات ہو رہا تھا, تو خوشائند اقدام ہے اگر پاکستان اس پہ طالبان کو راضی کر لے کہ یہ چھ قیدیوں سے آپ گزر جائے اور پیس پروسیجر کو شروع کیا جائے.
بہت شکریہ آپ کا میر ویس افغان, آپ نے اپنا انالیسس دیا طالبان کے پاکستان کے اس دورے کے اوپر, اور جو مستقبل ہے بین الافغان مذاکرات کا اس کو بھی آپ نے ایلیبریٹ کیا ہے, واضح کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی جوائن کیا. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سینئر صحافی حنیف رحمان اور ڈاکٹر کامران بخاری سے اسی موضوع پہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, پروگرام جہاں رنگ, اور اس پہلے حصے میں ہم بات کر رہی ہیں افغانستان طالبان کے اسلام آباد کے دورے کے اوپر. آپ نے میر ویس افغان کا تجزیہ سنا, اور اس وقت ہم بات کریں گے حنیف رحمان سے, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلی ویژن پروگرام وہ بھی ہوسٹ کرتے ہیں, افغانستان میں جاری عسکریت پسندی پہ گہری نظر رکھتے ہیں. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان میں منگل کی رات ہے, اور جب آپ پروگرام سن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس دورے کے ریفرنس میں نئی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہوں, لیکن منگل تک جو کچھ ہوا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر اپنے ماہرین کی رائے لے رہے ہیں. حنیف رحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا ہے.
بہت شکریہ صاحب, تھینک یو سو مچ.
حنیف اپنی کچھ انفارمیشن بھی شیئر کیجیے اور تجزیہ بھی دیجیے کہ اس دورے کا پرائمریلی مقصد کیا ہے, ون لائنر کیا ہے, کیا انٹرا افغان ڈائیلاگ بین الافغان مذاکرات کے عمل میں کوئی رکاوٹ ہے جس کے لیے پاکستان کردار ادا کرنا چاہتا ہے, خود سے پاکستان انیشیٹو لے رہا ہے یا واشنگٹن آن بورڈ ہے, طالبان کا موڈ کیا ہے؟
دیکھیے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک سوچ ہے جو کہ عمومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر پائی جاتی ہے, اور جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس تمام معاملے میں, وہ یو ایس ہے, افغان طالبان ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب تک تمام اسٹیک ہولڈر بڑی سنجیدگی سے بات نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے, اس پر جو ہے بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے. افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ہی مین پاور ہے, تمام ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, لہٰذا بات چیت جو ہے وہ صرف امریکہ سے کی جائے گی. اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم اس لیے جانا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان پر کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جنہوں نے افغان طالبان کو نہ صرف مذاکرات کی میز تک لے کر آئے ہیں بلکہ وہ جو ماضی میں تعلقات رہے ہیں پاکستان اور افغان طالبان، وہ جو تعلقات ہیں اس کا فائدہ لیتے ہوئے افغان طالبان کو کسی نہ کسی حد تک اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ پیس پروسیس کے لیے افغان حکومت کے ساتھ
پیس پروسیس کے لیے یا انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے تو پرنسپلی طالبان متفق ہو چکے ہیں. قیدیوں کا معاملہ اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ ان 6 قیدیوں کی ہے جن کی رہائی پہ آسٹریلیا اور فرانس نے اعتراض کیا ہے، اور یہ دونوں ملک ظاہر امریکہ کے اتحادی ہیں. سو کیا پاکستان یہ چاہے گا طالبان سے کہ ان قیدیوں کے معاملے کو اتنی اہمیت نہ دی جائے، اور اگر وہ رہا نہیں بھی ہوتے تو بھی یہ مذاکرات کا عمل شروع ہو؟ اطلاع تو یہ بھی مل رہی ہے کہ آئندہ ہفتے شروع ہو سکتا ہے اور شاید پہلا سیشن قطر میں ہو. ہمارے کچھ ایکسپرٹ یہاں پہ ہمیں بتا رہے تھے.
دیکھیے بالکل قیدیوں کا معاملہ تو سر فہرست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی رہائی کا جو معاملہ ہے یہ آلریڈی ہم دوہا جو تمام تر معاملات دوہا میں امریکہ کے ساتھ پا چکے تھے، یہ اس کا حصہ ہے. لہٰذا افغان گورنمنٹ جو ہے افغان طالبان اور یو ایس کے درمیان جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کا کریڈٹ افغان حکومت لینا چاہتی ہے اور ہم دینا نہیں چاہتے. جب فرانس اور دیگر ممالک کی جانب سے جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ان کا اعتراض آیا ہے کہ ان کے لوگ مارے گئے ہیں لہٰذا ان کو رہا نہ کیا جائے، تو یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جس میں پاکستان اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے اور باقی جو یہاں پر اثر وسوخ رکھنے والے لوگ ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ بڑے قریبی روابط رکھتے ہیں، ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی خدمات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس تمام تر پروسیس میں کوئی نہ کوئی لچک دکھائے، تاکہ لچک دکھانے کے بعد وہ افغان حکومت کو بھی کسی نہ کسی سطح پر ان کو بھی لچک دکھانے کی پھر جو ایک تجویز دی جا سکتی ہے.
تو حنیف یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے سامعین یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، کس طرح کے ممکنہ کسی مشترکہ اعلامیے یا اعلان کے ساتھ یہ مذاکرات ختم ہو رہے ہوں گے؟
یہ تمام تر جو معاملات پیس پروسیس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے نشیب و فراز آ چکے ہیں اور اتنے مطلب میں غیر متوقع عوامل بیچ میں آ چکے ہیں کہ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان کا جو ایک اثر وسوخ ہے اور پاکستان جس طریقے سے ایک سنجیدگی سے اس تمام تر معاملات کو دیکھ رہا ہے اور سنجیدگی سے کوشش بھی کر رہا ہے، شاید اس کے کچھ اثرات جو ہے ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو موقف ہے افغان حکومت کے حوالے سے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ لچک ہمیں نظر آئے گا. البتہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ جو امریکی حکام ہے اور پاکستانی حکام، ان کے درمیان کیا بات چیت آگے جا کر حتمی شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ یہی دو وہ قوتیں ہیں جو افغان طالبان کو بھی پریشرائز کر سکتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور یو ایس ای وہ قوت ہے جو کہ افغان حکومت کو کسی نہ کسی شکل میں پریشرائز یا ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے. لہذا یہ دو ممالک جو ہے ان کی سنجیدگی اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی کچھ پیش رفت ہمیں نظر آ سکتی ہے. لیکن میں اپنی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ جو نشیب و فراز ہم گزشتہ کئی سالوں میں دیکھ چکے ہیں اس تمام تر معاملات میں، لہٰذا ہم حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے.
بہت شکریہ حنیف رحمان، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
جی سامعین، آپ نے طالبان کے افغان طالبان کے پاکستان کے دورے اور اس پس منظر میں جو ممکنات ہیں جو امکانات ہیں اس کے اوپر بات چیت سنی حنیف رحمان کی اور اس کے ساتھ ساتھ میر ویس افغان کی. ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے ڈاکٹر کامران بخاری موجود ہیں، ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی. ڈاکٹر کامران تھینک یو سو مچ آپ نے میں جوائن کیا. آپ کے نزدیک یہ اسلام آباد جو ٹاکس ہیں یہ کس سلسلے کی کڑی ہیں؟ اسلام آباد کا اس وقت رول کیا ہے؟ طالبان کو بلانا کیوں ضروری تھا؟ اس کے بعد کیا اینٹیسپیٹ کیا جائے کہ وہ 6 قیدیوں کا معاملہ ہو یا انٹرا افغان ڈائیلاگ کے شروع ہونے کی بات ہو، کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو جسے کہتے ہیں اپرچونٹی کہہ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ تھریٹ ہے. پہلے میں تھریٹ کی بات کر لوں. ابھی تک جو طالبان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی وہ دوہا میں ہو رہی تھی، وہ یعنی جو پبلک لیول کی ٹاکس یا جو اکنالج ٹاکس ہیں وہ دوہا میں ہو رہی تھی قطر میں. اور پھر یاد رہے کہ ملا برادر کو ظلم خلیلزاد کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے رہا کیا تھا 2018 میں، तो यूं समझिए कि जो ही वो रिहा हुए, यानी उस वक्त तक तो वो जो अगर कोई शख्स कैद है तो वो उसके अपने जो जिन्होंने उनको कैद कर रखा है उनके साथ ताल्लुकात तो जाहिर है ठीक नहीं होते, तो वो जो ही रिहा हुए उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया, वो चले गए कतर, वहां पे फिर उनकी डायरेक्ट बराह रास्त जो है जलमे खलीलजाद से बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान एक तरह से इनडायरेक्टली इन बातचीत में शामिल हो रहा था, और अगर पाकिस्तान अपना इनपुट कर रहा था तो जाहिर है वो जो दीगर और अनासर हैं तालिबान के शूरा काउंसिल के मेंबर्स, अकानी ग्रुप जो है, जो अकानी फैक्शन है उसके थ्रू पाकिस्तान जो है वो इस गुफ्तगुशनीद में इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था या उसमें शिरकत कर रहा था, या अगर बराह रास्त जो है जलमे खलीलजाद आते हैं तो वो बात करते थे पाकिस्तानी क़यादत के साथ। तो अब ये तो एक तो ये है कि उस चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तालिबान की क़यादत आई है और उन्होंने बराह रास्त खुलकर एक नॉर्मलाइज हो गया है। जाहिर अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान को कि भाई आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा ठीक है अगर हम असर रसूख इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है ये हम मतलब खुफिया तौर पे या बैक चैनल में तो ये काम नहीं हो सकता, इसको तो बराह रास्त होना है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान ने अपने आप को इंसर्ट करना था इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो अब वो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरी की पूरी जो गुफ्तगुशनीद है उसमें अपने आप को बराह रास्त एंटर कर ले, यानी ये नहीं है कि जलमे आ रहे हैं तो उनके साथ अलहदा बात हो रही है तो खुफिया तौर पर तालिबान के साथ अलहदा हो रही है, बराह रास्त काबुल यानी जो अशरफ गनी की इंतजामिया है उनके साथ अलहदा हो रही है। तो अब पाकिस्तान जो है वो खुलकर बात कर रहा है और अब पाकिस्तान अब जो है पाकिस्तान जहां पर पाकिस्तान को ये पेशरफ्त हुई है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन बन गई है अमरीका।
मैं यही फिर पूछना चाहूंगा कि पहले तो पाकिस्तान सिर्फ सहूलतकार या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना चाहता था और एलानिया कहता था कि हमारा मकसद तालिबान को टेबल तक लाना है, उसके बाद मामला आगे बढ़ता है या नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इस इनिशिएटिव के बाद पाकिस्तान क्या एक पाकिस्तान का स्टेटस क्या होगा, क्या वो फरीक है, पावर है, क्या है?
यूं समझिए कि जो है सब कुछ बनने की गुंजाइश है फिल वक्त, क्योंकि फिल ये मामला जो ताजा ताजा है तो इस वक्त कोई ना तो पाकिस्तान पावर बना है लेकिन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान को भी नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि वो हैवी लिफ्टिंग करे। अमेरिका की जो डॉक्ट्रिन है, जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त, वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, जो किसी भी खत्ते के अंदर जो कुव्वतें हैं वो उस खत्ते की सिक्योरिटी में हैवी लिफ्टिंग करें, अमरीका जो है वो पेश नहीं होगा। ये यूएई की जो इसराइल के साथ डील हुई है ये भी इसी वजह से हुई है क्योंकि अमेरिका उस तरह की जो सिक्योरिटी गारंटी है वो प्रोवाइड नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान के हवाले से यही है कि चाहे पाकिस्तान को ये बात पसंद है या नहीं है वो एक तरफ है, लेकिन अमेरिका बेसिकली कह रहा है कि भाई तुम ये यहाँ पे तुम जिम्मेदार हो, ठीक है, तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर हमें जो है मतलब खुलकर काम करने दिया जाए, हमें मतलब वी हैव टू डू एक्स वाई जी, जिसमें तालिबान के साथ खुलकर बात करना है क्योंकि वरना तो हम नहीं कर सकते ना, मतलब अगर पाकिस्तान जो है वो इसमें गारंटर बन रहा है या कोई बड़ा किरदार अदा कर रहा है तो पाकिस्तान को वो छुप लुक के तो ये नहीं हो सकता ना, ये तो बाकायदा ऑफिशियली होने की जरूरत है जहां पे ऑफिशियली बात हो रही है, दस्तावेजात हो रही है। सो आई थिंक ये जो दौरा है इस्लामाबाद का तालिबान के डेलीगेशन का, ये इस बात की निशानदेही करता है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी, आप हमारे साथ थे, डायरेक्टर एनालिटिकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी, बहुत शुक्रिया आपका।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے. پاکستان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک نئی انرجی یا نئی پاور پالیسی وہ متعارف کرائی جا رہی ہے, یا جس کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کے جو نرخ ہیں, جو قیمتیں ہیں, اس کو کم کیا جا سکے. بجلی کے نرخ بلا شبہ غیر معمولی طور پہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو عام صارف اس کے اوپر بہت تکلیف اپنی ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. منگل کو جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, جو بتایا گیا وہ یہ نئی پالیسی کے اندر کہ اس سے پہلے جو 16 پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز تھے, انہوں نے 415 ارب روپے کا منافع کمایا پچھلے برسوں میں, حالانکہ ان کی جو مجموعی سرمایہ کاری تھی وہ 50 ارب روپے تھی اور اس کے اوپر منافع 415 ارب روپے تھا. پاور کے جو منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ماضی میں ہوئے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے درمیان, وہ در حقیقت اس کے اندر کرپشن کے اور بدعنوانی کے پہلو موجود تھے, جس کی وجہ سے اس کی قیمت حکومت کو اور عوام کو دینا پڑی. اور اب جو نئے معاہدے ہو رہی ہیں اس میں سستی بجلی عوام کو فراہم کرنے کے موقع ملیں گے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً پاکستان کے اندر پاور کا مسئلہ, انرجی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا نئی پاور پالیسی اس کے خد و خال کیا جو ہمیں ابتدائی طور پہ سامنے آ رہے ہیں یہ واقعتاً مؤثر ہیں. زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیڈنگ بزنس مین ہیں اور ایون حکومت میں ایڈوائزر بھی رہے فارمر, اور آئی پی پیز اور ان کے بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل رہے. ڈاکٹر گلفراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سیکرٹری پیٹرولیم, انرجی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. زبیر موتی والا صاحب یہ بتائیے گا, اگین یہ جو آئی پی پیز کا کانسیپٹ تھا, ظاہر ہے کہ بجلی نہیں ہے تو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز تو لانے شاید اس کی وہ ناگزیر ہوں, لیکن ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ, جو معاہدے ہوئے, کیا واقعتاً وہ حکومت اور عوام پہ دباؤ کا سبب بنے اور اب جا کے اس کی یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے؟
دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں 2-3 منٹ آپ کر لوں گا. بات یہ ہے کہ جب ہم اس ساری آئی پی پیز کے جب قصے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, تو ایکسٹرا آرڈینری پروفٹ کے پرومسز کیے گئے ڈالر ٹرمز میں 17% تک جو ہے نا انہوں نے اس کو کیا, وچ واز ویری ویری ہائی. وہ ڈالر زمانے میں تھا 100 روپے, 102 روپے, آج 170 روپے ہو گیا, تو ریٹرن ان روپی ٹرمز دیکھیں نا بہت بڑھ گیا, بہت زیادہ ہو گیا. ان کی جو کیلکولیشن تھی اس سے وہ بہت زیادہ ان کے پاس آ گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ ہوا, اگر کرپشن کے ساتھ ہوا, اس کے ساتھ ہوا, کیا اس کے بغیر پاکستان کی انرجی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی تھی, یا اس طرح کی کوئی بہت زیادہ لوکریٹو آفر کے بغیر کیا کوئی فارن انویسٹمنٹ یا لوکل انویسٹرز انویسٹ کر سکتے تھے, ایک سوالیہ نشان. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے, ان کا پہلا بجٹ جب آیا تو انہوں نے ٹیکسٹائل کے اوپر انہوں نے سیلز ٹیکس لگایا. جب وہ پارلیمنٹ میں تھے میں نے کہا مجھے آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے, آپ نے غلط سیلز ٹیکس لگایا, ایکسپورٹس آپ کی خراب ہو جائے, یہ الاؤڈ نہیں. اور وہاں وزیر خزانہ بھی, وزیر تجارت, سارے لوگ وہاں موجود تھے, سی بی آر کا چیئرمین بھی, وہ ساری میں نے ان کو پریزنٹیشن دی. اس کے بعد میں نے کہا, انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں, پیسے نہیں ہیں, وی نیڈ منی, تو ہم کو سیلز ٹیکس لگانا پڑے گا, آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں آپ کو ابھی 2 ہیڈز میں آپ کو ابھی 1 ٹریلین روپے دیتا ہوں. انہوں نے بولا وہ کہاں ہے, بولا ایک تو پہلا یہ ہے کہ آپ کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں کرے گا, تو آپ جو ہے نا, اور جو ہے نا سمر صاحب جو ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, وہ بالکل ابو بورڈ ہے, آپ فوری طور پر پرائیویٹائز کریں, کل جو نقصان ہے وہ لینے والے کا ہو جائے گا, اور یہ 500 سے 700 ارب روپیہ آپ ہر سال ان گورنمنٹ اونڈ اداروں کو صرف اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے برتے, یہ آپ کے پاس یہ پیسے آئے, اور اس کے بعد آپ آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں. مطلب ان سے بات کی, آئی پی پیز بولے کیسے بیٹھے ہمارے معاہدے ہیں, میں نے کہا جی بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ, ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کیا کیا اور ساری فائلیں ہمارے پاس ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے, تو اس وقت عمر ایوب صاحب موجود نہیں تھے, ان کو فوراً پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, بولو عمر ایوب صاحب کہاں ہے, بولو پارلیمنٹ میں. آج عمر سے ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پالیسی دینے جا رہا ہوں, ان سے یہ کہیں, اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ پرائم منسٹر نے کہا جی بتائیں ان کو, مجھے کہا اس کو بتائیں, میں نے بتایا یہ ساری بات, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ہاتھ دونوں کھڑے کیے, بولا آئی ول بی دا لاسٹ مین ٹو ڈو اٹ, آئی ہیو بین ٹو دا کورٹ ان کنٹیمپٹ تھرائس, سو آئی ول ناٹ بی ڈوئنگ اٹ. بہت اچھی بات ہے کہ یہ کام ہونے والا تھا, لیکن جو اتنا بڑا نفع ہے وہ کوئی بھی جب بیٹھ کے جب بزنس مین سے بات کریں گے کہ بھائی یہ تو ہم بند کر دیں گے, نئے لوگوں کو لائیں گے, اور سب سے بڑی بات جب آپ نان یوٹیلائزیشن چارجز کی آپ جب اگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہوتا, اور وہ بھی 25-25 سال کے. ڈیفینیٹلی اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا, اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کو کسی طرح سے بھی کم نرخوں پہ بجلی ملے. اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹری میں نفع کرنا, کمپیٹیٹو ہونا ورلڈ مارکیٹ میں یا لوکل مارکیٹ میں امپورٹڈ گوڈس کے سامنے کمپیٹ کرنا انتہائی مشکل ہے. آج میں کمپلیمنٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر کو, ان کی ٹیم کو بھی, انہوں نے جو کچھ کہا, لیکن آج اگر وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, انہوں نے واعدے کیے ہیں, میں بہت خوش ہوں.
جی ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب, آپ یہ بتائیے گا, اب یہ جو یعنی بتایا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم نے انکوائری کی ہے, 13 سال جو ہے وہ منافع آئی پی پیز نے جو کمایا ہے ان کے نزدیک وہ ان کے اندر سیریس ڈسکریپنسیز تھیں اور جس کا نقصان اٹھانا پڑا حکومت کو اور عوام کو 4,802 بلین کا. سو آپ کے خیال میں یہ جو ابھی انتظامیہ مشینری عمر ایوب صاحب کی لیڈرشپ میں کام کر رہی ہے, کتنے فیئر ہے ان کا یہ سارا انالیسز, اور کتنی کلیئرٹی ہے کہ فیوچر میں کیا یہ ممکن ہے کہ واقعتاً جو اس وقت جن ریٹس پہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس سے کم ہو اور اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عام صارف تک بھی ہوگا؟
دیکھیں آپ نے بہت ایک جامع سوال کیا ہے, لیکن جیسے میری کولیگ نے آپ کو ایک پس منظر بتایا ہے, مجھے بھی اگر اجازت دیں
پلیز,
تو اس تمام پاور پالیسی کے جو بہت ہی منفی اثرات پاکستان کی معیشت کے اوپر 2 ڈیکیڈ تک جاری رہے, میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں. 1994 میں جو نیو انرجی پالیسی بنی, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا,
صحیح,
لیکن اس کمیٹی کے 2 حصے تھے, ایک فیول سائٹ اور ایک پاور سائٹ. میں فیول سائٹ میں تھا اور پاور سائٹ کو مسٹر رزاق داؤد ہیڈ کر رہے تھے. ایک دفعہ جب پہلی دفعہ ہم نے جوائنٹ پریزنٹیشن کی تو جب رزاق داؤد صاحب کی پلان کا پتہ چلا کہ وہ 6.5 سینٹس پر کلو واٹ آور آفر کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس وقت یورپ کے اندر 3.3 سینٹس میکسیمم پر نئی انسٹالیشن ہو رہی تھی, اور اگر ہم یہ اس کے اندر ایک فیکٹر ڈیٹرمن کر کے لگا لیں 1 سینٹ یا 1.5 سینٹ, تو یہ ہماری بجلی 5 سینٹ سے کبھی زیادہ ہمیں اس تعارف کو نہیں قبول کرنا چاہیے. اب وہ ہو گیا 6.5 سینٹ, لیکن سب سے بڑا ایک میں ایسے کہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے بھول ہو گئی کہ جو فیول کاسٹ تھی اس تعارف کے اندر شامل نہیں تھی. اب چونکہ پر پلانٹ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کی تھرمل ایفیشنسی ہوتی ہے, اور تھرمل ایفیشنسی کو پاور پلانٹ اسی وقت پرسو کرتا ہے جب وہ اس کی پروفٹ میں سے ایکسٹرا فیول نکلے. تو تمام پاور پلانٹ جو ہیں وہ فیول انسینسٹیو ہو گئے, یعنی جتنے بھی انفیشنٹ جتنا بھی فیول خرچ ہوتا چلا جائے, حالانکہ یہ بھی بلیم تھے کہ فیول وہ چھپ کر آکشن کر دیتے تھے, لیکن ان کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھ سکتا تھا کہ اتنا زیادہ فیول کیوں استعمال کیا ہے. تو وہ سم ٹوٹل میں بجلی کی کاسٹ زیادہ ہو جاتی تھی. پھر میں یہ کہوں آپ کو کہ میں ایز اے چیئرمین نیپرا آئی ریز اے کوسچن دیٹ پاکستان's اکانومی کین نیور ابزارب مور دین 3000 میگا واٹ آف آئی پی پیز وچ ہیڈ دوز ویری ڈیٹریمنٹل کلازز, لیکن اس کے باوجود چونکہ اس گریڈ شامل تھا اس میں اس کی وجہ سے 5000 میگا واٹ تک وہ بجلی چلی گئی, اور پھر جس وقت یہ انرجی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ 1 کلو واٹ بجلی جو ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے وہ قومی اکانومی کو 12 روپے کاسٹ کرتی ہے. تو 1999 میں جب یہ سارے پلانٹ مکمل ہو چکے تو ہمارے پاس 3500 میگا واٹ پاور آئیڈل سٹنگ تھی, 3-4 سال آئیڈل رہی, یعنی اس کو ہم انرجی پرائس بھی دینے کے قابل نہیں تھے. تو اس لیے میں پس منصر میں جا کر آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آئی پی پیز کی پالیسی ایک بہت ہی ڈیمیجنگ ٹو دی کنٹری تھی, اور چاہے موتی والا صاحب کہتے ہیں کہ کون انویسٹ کرے گا, اس وقت پاکستان کی پاور سائٹ میں اتنی بھی لائن تھی کہ 30,000 میگا واٹ کی اپلیکیشن تھی, اگر آپ اپنے کنٹری کی اکانومی کو اتنا ڈیمیج کرنا چاہیں تو لوگ آ کر ایکسپلائٹ کریں گے. وہی چیز آپ نے بات دیکھی, میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس آئی پی پیز کو رینگوشیٹ کرنے کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں ہر ملک کو ایک حق حاصل ہے کہ جب ایک کانٹریکٹ اتنا لاپ سائٹڈ ثابت ہو جائے کہ ایک پارٹی اس کی وجہ سے بیٹھ رہی ہو تو انٹرنیشنل لا پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کانٹریکٹ کو ریوزٹ کریں. لیکن پاکستان کے اندر تھرو پریکٹسز وہ ریوزٹ نہیں ہوا.
میں اسی پہ آنا میں جا رہا ہوں کہ آپ سے بھی میں یہ پوچھوں گا زبیر موتی والے صاحب, آپ سے بھی کہ ہم تو لے مین ہیں, ہمیں تو اتنی ٹیکنیکل انفارمیشن نہیں ہوتی. آپ دونوں جو میرے اس وقت پینلسٹ ہیں, دونوں اس سارے سسٹم کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا ہمارا عام صارف بھی ہے جو اس وقت ہمارا سامعین ہے, جو صارف بھی ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ان ایفیشنسی ہے, اس کے اندر بدعنوانی کا ایلیمنٹ ہے, کیا ہے جب ہم مارکیٹ سے زیادہ نرخوں کے اوپر ایگریمنٹ کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹی سے. وہ صرف پاور کی بات نہیں, کوئی بھی شعبہ ہو. ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں ملک کے اندر ایک بڑا کیس مقدمہ ایل این جی کا وہ بھی چل رہا ہے اسی بارے میں. سو یہ کرپشن ہوتی ہے, نااہلی ہوتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے زبیر موتی والے صاحب؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اٹ از اے بلینڈ آف بوتھ انفیشنٹ پیپل وین دے ڈونٹ انفیشنٹ at the same time they want to make the money. So jo hai na ye ek kale color ke andar aap damar dal dein ye waisi baat hai, yani it will become a jet black. Yahi baat hai jo is waqt Pakistan mein jo hui, jo wo log kursiyon pe baithe jinko alif bay ka power ki supply ka pata nahi. Ab jaise jo baat kar rahe hain efficiency benchmark, kya duniya mein aisa ho sakta hai? Mujhe aap bataye duniya mein kabhi koi bachcha bhi ye kaam kar sakta hai ki upper bench aur lower bench ko mark na kare? اپر بینچ مارک اور لوور بینچ مارک تو دنیا ساری میں ہوتا ہے. اگر آپ نے فیول کو پاس آن سبجیکٹ رکھا بھی تو بھی آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی 38% سے اوپر جائے گا تو ہم آپ کو فیول نہیں دیں گے, اور اگر آپ کا جو اس کے اندر 32% سے نیچے جائے گا تو ہم آپ کو بونس دیں گے. اصول تو یہ ہے کہ میں فیول دے رہا ہوں, فیول دے کے میں اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو بدنیتی ہے. اس میں میں اس کے تو کوئی اور ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا.
میں تو سر ایک اور بات بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کمپیریزن کے اندر کہ ہم امریکہ میں بیٹھے سر, ایک میں صرف اس میں آپ اس میں بھی وضاحت کر سکتے ہیں, ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم ایک صارف کے طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈالرز میں جو بل پے کرتے ہیں 24/7 ایئر کنڈیشننگ سسٹم آن ہوتا ہے, تو اس کے باوجود بھی اوسط بل وہی 18,000 سے 20,000 ہے. پاکستان میں سمپل وہ لوگ بھی رو رہے ہیں جو ایک بلب بجلی کا اور دو پنکھے استعمال کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں 40,000 بل آ رہا ہے. ایئر کنڈیشن کے ساتھ تو بات کہیں آگے چلی جاتی ہے. سو یہ اتنی ڈسپیریٹیز کیوں ہے, اتنا فاصلہ اور فرق کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جتنی یہ جو ڈفرنس ہے ویریئنس ہے میرے جو کلیگ ہیں وہ بھی اگری کریں گے. دیکھیں وہ تو سرکولر ڈیٹ کی شکل میں حکومت پاکستان اس کو ادا کرتی ہے. دیکھیں جہاں تک عام صارف ہے اس کو نہیں پتا, یہ پاس آن ہوتا ضرور ہے لیکن پورشن آف اٹ اینڈ ویری اسمال پورشن جو ہے نا وہ کنزیومر کو پاس آن ہوتا ہے, اور ڈومیسٹک کنزیومر کو تو بالکل پاس آن نہیں ہوتا. ڈومیسٹک کنزیومر از سبسڈائز. اگر آپ آج اگر جو بجلی جو ڈومیسٹک کنزیومر سے میری مراد 300 یونٹ اس سے کم جو صارف ہے اس کو تو بہت کم نرخوں پہ بجلی میسر ہے. یہ جو باتیں جو سنتے ہیں نا 40,000 20,000 بل آ گیا, یہ وہ بل ہیں جو کہ ایک طریقے سے جنہوں بلون کرتے ہیں کمپنیاں اس کے اوپر پرابلم کرتی ہیں اور وہ ایک طریقے کی کہانیاں چل رہی ہوتی. ادروائز اس کی تو ٹیرف بہت کم ہے. لیکن اپارٹ فرام دس سرکولر ڈیٹ جب بنا تو پوری قوم کے اوپر اس کا بوجھ آیا. سرکولر ڈیٹ جو آج جو آپ دیکھتے ہیں اٹ از دا ویریئنس بٹوین دی پرسکرائب پرائز پرسکرائب بائی دی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ اینڈ دی کاسٹ آف دی الیکٹریسٹی. اگر میرے 1 kW کی کاسٹ 12 روپے ہے اور اس کو میں اگر 10 روپے میں بیچتا ہوں تو 2 روپے میں خزانے سے دیتا ہوں اگر میں گورنمنٹ ہوں, تو یہ 2 روپے بڑھتے بڑھتے جب ہم 2 روپے کی پیمنٹ نہیں کر سکتے آئی پی پیز کو تو وہ بڑھتے جاتے ہیں. پھر اس کو ہم اس کا نام دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ, اور ایک سرکولر ڈیٹ بڑا ماڈرن نام ہے وہ چلتا رہا. تو صارف ڈیفینیٹلی جو ہے نا انتہائی تکلیف میں اور بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. اس سے بڑا نقصان انڈسٹری نے اٹھایا جس پروگرس کو روکی اور اس ملک کے اندر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہوئی.
ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب
جی, میں کوئکلی ایک پوائنٹ آپ کو ایڈ کرنا چاہوں کہ 1994 جو نیو پاور پالیسی سے پہلے پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا پاور پلانٹ 1232 میگا واٹ کا کراچی میں ہب کا پاور پلانٹ لگ رہا تھا اور وہ 5.25 سینٹس کے اوپر ایگری کر چکے تھے. یعنی یہ جو موتی والے صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا, دنیا میں سب سے بڑا پاور پلانٹ اس وقت لگ رہا. اور پھر اس بات کو اگر آپ سوچیں کہ بعد میں جب 1994 پالیسی آئی 6.5 سینٹس کی, تو انڈر ہینڈ کسی نے ہب کو بھی جو 5.25 کے اوپر طے ہو ان کو بھی 6.5 سینٹ دے دی. سو میں ٹھیک ہے موتی والا سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کرپشن بھی ہے نہ اہلی بھی ہے. اب جو ہے جہاں تک یہ سرکولر ڈیٹ کا ہے, یہ بالکل مس نومر ہے. سرکولر ڈیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک نمبر آف کمپنیز ان دی لوپ میں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کریڈٹ یا ڈیبٹ ہوتی ہے, اور اگر ایک پیپر ٹرانزیکشن دونوں سارے لوپ میں سے گزار دیں تو سب کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, یہ ایک واپنگ ہول ہے. یعنی جو انرجی کاسٹ ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم وہ اپنے کسٹمر چاہے جتنا بھی ان کو چارج کریں ریکور نہیں کر سکتے. یہ اس شارٹ فال, اور یہ جو پالیسی ابھی آپ نے انڈیکیٹ کی ہے یہ اسی کا کانسیکوینس ہے کہ پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. انرجی سیکٹر کو نہ ہی انٹینڈیڈ پروگرس ہو سکی کیونکہ انڈسٹریز کو استعمال صحیح طرح نہیں کر سکی, اور اس وجہ سے یہ جو نیو پیٹرولیم پالیسی یہ بتا رہے ہیں, پاور پالیسی بتا رہے ہیں, اس کے اندر بہت گنجائش ہے ٹو پروڈیوس اکنامیکل پاور. اور خاص کر جو چیز ہے اس پالیسی کی وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آئل پرائز اپ سوئنگ کرتی ہے, ساتھ ہی ایل این جی کی پرائز بڑھ جاتی ہے, ساتھ ہی کول کی پرائز بڑھ جاتی ہے, تو پاکستان کی اکانومی امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور کو سسٹین نہیں کر سکتی. اور یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم 70% آف پاور انڈیجنس فیول سے جنریٹ کریں گے جو بالکل وائبل ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ہائیڈل پوٹینشیل ہے, جس کے پاس آپ کو ونڈ پوٹینشیل ہے, جس کے پاس آپ کو سولر پوٹینشیل ہے, اور اس کی علاوہ جو نیچرل گیس اور آئل ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں اسے بھی بڑھ سکتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ 70% آف دی پاور انڈیجنس فیول سے بنا لے تو اس میں جو ان کے انٹینڈیڈ سیونگ کے پلانز ہیں وہ اچیو ہو سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر گلفراز احمد, آپ نے ہمیں جوائن کیا, فارمر چیئرمین نیپرا, فارمر سیکرٹری پیٹرولیم, آپ ہمارے ساتھ تھے, زبیر موتی والا صاحب فارمر ممبر بورڈ آف گورنرز آئی پی پیز اور لیڈنگ بزنس مین, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم کراچی کی ٹورنشل رینز کے اوپر بات کریں گے. بڑی موسلا دھار بارشیں ہوئی ہیں, غیر معمولی بارش وہاں پہ ریکارڈ کی جا چکی ہے, 345 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے فیصل بیس پر. اگست میں کراچی میں ہونے والی بارشوں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے. اگرچہ غیر معمولی بارشیں ہیں, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ بھی غیر معمولی ہے, لیکن جو مناظر ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ مناظر جو ہمارے کورسپونڈنٹس, ہمارے نمائندے ہمیں کراچی سے بھیج رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے, سڑکیں, شاہراہیں, ہر طرف زندگی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے. کئی نشیبی علاقے وہ زیر آب آ چکے ہیں, سڑکیں, تالابوں کا منظر جو ہے وہ پیش کرنے لگ گئی ہیں. ہم جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے اس طرح کی بارشیں جب فرانس میں ہوتی ہیں تو بھی ہمیں یہ ایشوز نظر آتے ہیں, اور کراچی جیسے ملک شہر میں بالخصوص, لیکن اب یہ پچھلے کافی عرصے سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, یہ بارشیں اینٹیسپیٹ بھی کی جا رہی تھیں, اور کچھ نالے اور اس کا جو نکاسی کا نظام ہے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اس کے باوجود یہ اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے, اب یہ کیوں کر ہوا, اور اب اگر آگے چل کے اس کا ازالہ کیسے ہوگا, وہ لوگ جن کے نقصان ہو چکے ہیں, لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ ہم اپنی جانیں تو بچا لیں گے لیکن جس مال کا نقصان ہو گیا, یعنی گھر تباہ ہو گئے ہیں, پراپرٹیز کو نقصان ہوا ہے, گھر کے ایسٹس کو نقصان ہوا ہے, وہ کیسے ریٹریو ہوں گے. زبیر موتی والا صاحب نہ صرف کراچائٹس ہیں, اس ایشو کو فیس کر رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. موتی والا صاحب, یور ٹیک. اب ہم کسی پہ کوئی اور فریق نہیں ہے, تنقید نہیں کرنا چاہیں گے, اب ایک بہت بڑی آفت شہریوں کے سامنے موجود ہے, کیسے اس سے نکلا جائے؟
دیکھیں میں تنقید کی تو بات بالکل نہیں کرتا، لیکن یہ کئی سالوں سے تقریباً کوئی کوارٹر آف اے سینچری سے کراچی کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا گیا اس ملک کے، اس ملک کے ارباب اختیار نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. مشرف کے زمانے میں تھوڑا بہت یہ کام ہوا جب مصطفیٰ کمال تھے اور یہ جو انڈر پاسز اور یہ بنے. اس کے علاوہ اس 25 سالوں میں کوئی آبادی کا اگر آپ تناسب دیکھیں تو اس کے اندر 25% اضافہ ہوا، اور اگر آپ وسائل میں دیکھیں تو 200% کی کمی ہوئی. وہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں آپ دیکھیں کراچی ملک کو کیا دیتا ہے. کراچی 60% ایکسپورٹ کرتا ہے اس ملک کا. کراچی 70% سے زیادہ ریونیو پورے ملک کا، یعنی آپ سمجھیں ہم صرف 2000 میگا واٹ بجلی یوٹیلائز کرتے ہیں، 14000 میگا واٹ باقی ملک میں استعمال ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ میں اسی میگا واٹ سے ہم 70% ریونیو دیتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل ریونیو کا. اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی اسٹرانگ نالے ہیں، نہ کوئی انتظام ہے، فائر بریگیڈ نہیں ہے، آگ لگ جاتی ہے فائر بریگیڈ. آپ سیوک انتظام، جو سیوک کمیونٹیز جس کو آپ کہتے ہیں، سیوک فیسلٹیز جس کو کہتے ہیں، دے بروکن. کیا کہتے ہیں اسے؟ دے کولیپسڈ. یہ جو نہیں ساری سسٹم کولیپس ہو گئی ہے. آج جو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ تو ایکسٹرا آرڈینری بارشیں ہیں. ویسے کون سا نظام ٹھیک ہے؟ کیا پانی میسر ہے؟ صاف پانی کسی کراچی کے اندر پانی میسر بالکل نہیں ہے. بجلی ہے؟ نہیں ہے. پھر آپ اگر بجلی کے جس بلوں کی ہم بات کرتے ہیں اس کا آپ غریبوں کو جا کے پوچھیں، ان کی بستیوں کو جا کے دیکھیں جو حال ہے کراچی اس طرح کے. اور اس آج کی بارش سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں، یہ تو اگلے 2-3 سالوں میں نہیں پورے ہو سکتے. آپ دیکھیں نا سراج قاسم تیلی نے، اگر آپ کو جانتے ہو، کراچی چیمبر کے جو ہے نا وہ لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو فوج کے حوالے کریں کراچی کو. کیوں کہا؟ یہ کراچی آفس کراچی بزنس کے مزدوروں نے سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے فوج کے حوالے کراچی کو کریں. پھر انہوں نے کہنے کی ہم جی تینوں پارٹیاں مل کے اس کو چلائیں گی. پھر ایک تین پارٹیاں چلائیں گی تو آج تک 25 سال تک آپ تینوں کی حکومت رہی ہے ایک بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، تو آپ نے جب کیوں نہیں چلایا؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم تینوں مل کے چلائیں گے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو آپ اس میں شامل کریں. ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم اپنے شہر کو بنانا چاہتے ہیں. ہم اس شہر میں رہنے کے قابل آپ نے چھوڑا نہیں ہے. جس کوئی بھی کسی قسم کی جو فیسلٹی شہری کو درکار ہوتی ہے وہ آج یہاں موجود نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی شہری اتنی ریزیلینٹ ہے، اتنے مجاہد ہیں کہ وہ اس کے باوجود یہاں رہتے ہیں. اپنی مدد آپ، میں آپ کو کئی ایگزامپلس دے سکتا ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ سڑکیں بنائی ہیں، اپنی مدد آپ سورج کے سسٹم ڈالے ہیں. یہ ہمارا کام. آج دیکھیں کراچی کے المیہ کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ میں سیکیورٹی اپنی خود کرتا ہوں، اپنے گارڈز رکھتا ہوں، بجلی میں خود بناتا ہوں کیونکہ جنریٹر میں خود کو لگانا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں پانی میں بورنگ کر کے اس کو آر او پلانٹ کے ذریعے اس کو سافٹ کرتا ہوں اور اس کو استعمال کرتا ہوں. تو اب مجھے پھر گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں گورنمنٹ کو ٹیکس. اب لوگوں کا یہ رجحان یہ جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس کس مد میں دے رہے ہیں، اس کا خرچ کس مد میں.
اور اب نئے ضلعوں کی بھی کراچی میں بات ہو رہی ہے، کوئی امید کا پہلو ہے؟ اور اسپیشلی جب یہ وفاق، صوبائی حکومتیں یہ سارے متحد ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس کو چلائیں گے، جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، سو کوئی امید ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں ایشوز حل ہوں گے کراچی کے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل کراچی کو سپورٹ کرنے کا نہیں، نہ آج لگتا ہے نہ مجھے آج لگتا ہے، آگے ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے، جب وہ ایم کیو ایم کا ڈومینیٹڈ تھا، ان کو ساری سیٹیں ملتی تھی، تو جو ایم کیو ایم کے لیڈران کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ سب کو پتا ہے، تو وہ یہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی اس کو یہاں کبھی سیٹیں ہی نہیں ملی، اور جب وہ یہاں کو سیٹیں نہیں ملی تو انہوں نے بولا ہماری سیٹیں تو انٹیریئر سندھ کی ہیں، ہم یہاں کیوں کام کریں. اسی طرح سے جب پی ٹی آئی آئی ہے تو پی ٹی آئی نے ایسے ان نون لوگ لے لیے. یہاں سے 13 MNA الیکٹ ہوئے ہیں کراچی سے، لوگوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور 25 MP ہیں کراچی کے. میں ان میں سے 3 کو جانتا ہوں یا 4 کو جانتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا ہم ایم این اے کو پکڑتے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے. آج بھی فیصل آباد میں جو ہمارے دوست ہیں بزنس کمیونٹی کی، لاہور میں، وہ اپنے 4-5 MNA کو پکڑتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ، میرے کو لے کے جاؤ، ہمارے یہ پرابلمس ہیں، ہماری ٹیکس کی پرابلم ہے، ہمارے فلانے پرابلم ہے. وہ پرائم منسٹر تک سے ملاقات کرواتے ہیں یا منسٹروں سے ملاقات کروا کے ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے. اب لوگوں کو جو ہے نا اپنے اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا کہ بھائی کیا ہوا. اگر یہ ہم اس کو اگر نہیں کریں گے تو پھر میں یہ،
لیکن وفاقی حکومت کیسے کرے؟ میں بہت والا صاحب پوچھنا چاہوں گا، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ظاہر ہے ان کا اختیار یا صوبائی حکومت کو ہے یا بلدیاتی حکومت کو ہے، سٹی گورنمنٹ کو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت ہے نہ سٹی گورنمنٹ ہے. سو ایم این اے کیا حل پیش کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی ایم این اے یہ حل پیش کر سکتے ہیں کہ جب یہ 13 ایم این اے کی فورس ہوتی ہے, جب ایک سٹیزنز آف کراچی آئٹس کی جب ایک ایلیٹ کو وہ بٹھائیں گے, ان کے جب ویوز لیں گے, اس میں بڑے انویسٹرز ہوں گے, عوام ایٹ لارج ہوگی, اس کی ایک میٹنگ کال کریں, اس کے بعد ان کے یہ ان کا جو مینڈیٹ ہے, رہنے والے کراچی کا مینڈیٹ ملے گا نا. میں کراچی میں رہتا ہوں, میں حیدرآباد میں نہیں رہتا, میں ٹنڈولا یار میں نہیں رہتا, میں میرپور خاص میں نہیں رہتا, مجھے یہاں فیسلٹی چاہیے, سیوک فیسلٹی مجھے یہاں چاہیے, میں نے کراچی میں میرے بچے رہتے ہیں, میں رہتا ہوں. اس کے لیے مجھے اس اگر یہ گورنمنٹ اگر اس کے اوپر جب پریشر بلڈ ہوگا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ الگ ہے اور پروونشل گورنمنٹ الگ ہے, جب ایک ہی ہوتی ہے تو پھر آپس میں وہ ہو جاتا ہے, بندر پاٹ ہو جاتی ہے. اگر آج الگ ہیں تو ہم سے بیٹھ کے بات کریں اور اس چیز کو پبلشائز کریں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اگر سراج قاسم دہلی بات کرتا ہے تو اس کو سنیں بھائی, اگر بزنس کمیونٹی کا ایک لیڈر بات کرتا ہے سننا آپ کو چاہیے, اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, کیا کوئی انجسٹیفائیڈ ڈیمانڈ ہے. اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ 5-6 دن پہلے سارے انڈسٹریل ایسوسیشن نے اور باقی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو کمیٹی آپ بنا رہے ہیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی, اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمارے ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کی چیئر بھی ہم لینا چاہتے ہیں کہ اس کی چیئرمین شپ ہم اس کو چیئر ہم کریں گے اس کمیٹی کو, اور پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک ہمارا سائٹ انڈسٹریل ایریا ہے سب سے پرانا, اس میں جب روڈز بن رہے تھے اس وقت میں ایڈوائزر تھا, تو وہ جو کچھ جو ایک رقم تھی وہ جس سے وہ لوگ ٹینڈر کر چکے تھے اور جو انہوں نے جو روڈز بنانے تھے وہ بھی Q7 کے نہیں تھے, Q5 کے تھے, وہ کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر, وہ ہم نے جب اس کو انہوں نے ہم نے کہا یہ ہمیں آپ دے دیں, جب ہمیں دیا سر اٹ از آن دا ریکارڈ کہ 34% روڈ لینتھ میں زیادہ بنے اور Q5 کی جگہ پہ Q7 وچ از ڈیوریبل اینڈ وچ از ہائی وے کوالٹی, وہاں سے ٹریلر چلتے وہ ہم نے بنائے, اٹ از آن دا ریکارڈ. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ جو پوزیشن ہے, اس میں کراچی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو کراچی میں جس کا اسٹیک ہے, جس کے بچے یہاں رہتے ہیں, جس کے آبا و اجداد کی قبریں یہاں ہیں, ان کو جب تک آپ نہیں دیں گے, ان کو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروائیں گے, اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں کریں گے, کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا زبیر موتی والا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا اور آپ نے کراچی کے بزنس مین اور کراچی کے عام آدمی کے مسائل اور اس کے حل کا بھی احاطہ کیا, تھینک یو سو مچ آپ نے بھی جوائن کیا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکی سیاست پہ. ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن گزشتہ ہفتے ختم ہو چکا اور ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کا آغاز ایک دن ہو چکا ہے. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہی ہیں تو دوسرا سیشن ہوگا, دوسرا دن ہوگا ریپبلکن پارٹی کے اس کنونشن کا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار ان کو نامزد کیا گیا ہے, لیکن اس کنونشن کے آخری روز اس کو وہ باقاعدہ طور پہ قبول کریں گے. بتایا پلانز میں یہ جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً روزانہ ویڈیو لنک کے اوپر براہ راست خطاب کریں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں ہم نے کئی ایک ریکارڈڈ خطاب سنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ تنقید بھی کرتے رہے کہ ریکارڈڈ میں وہ امپیکٹ نہیں آتا ہے. ہم یہ بتاتے آپ کو چلے کہ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ ان کنونشنز میں تنقید کی ہے. یہاں پہ ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کی پہلی رات ڈیموکریٹ کو ہدف بنایا گیا اور ڈیموکریٹک پارٹی چاروں دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پہ تنقید کرتی رہی ہے. لیکن ہم ایک بڑا فیئر انالیسس چاہیں گے نان پارٹیزن, اور اس میں ہم یہ بات کرنا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے وہ تو چار دن کا سیشن تھا, یہ پہلا دن ہوا ہے, ابھی مزید 3 دن اور ہیں اس کنونشن کے. میسج کیا نظر آ رہا ہے, اپیل کتنی ہے ووٹرز کے لیے اطراف سے, سو بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں محسن ظہیر صاحب, سینئر صحافی ہیں, کالمسٹ ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر چھٹا صدارتی الیکشن اس کو وہ بذات خود کور کر رہے ہیں. محسن ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میری ابتدائیہ میں بھی سوال تھا, اگرچہ ظاہر ہے یہ قبل از وقت ہے کیونکہ ریپبلکن کنونشن کا ابھی ایک دن مکمل ہوا ہے, لیکن ایشوز کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس پہ دونوں پارٹیاں اسٹرائک کر رہی ہیں, اپیل کتنی ہے ان کے پیغامات میں اطراف سے؟
دیکھیں اسد بھائی, پہلی بات تو یہ کہ جو یہ موجودہ کرونا کے حالات میں جس طرح یہ صدارتی کنونشن ہو رہا ہے, تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے, اور شاید تاریخ میں بھی ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورچوئل کنونشن ہو رہے ہیں, دونوں پارٹیز کوشش کے باوجود کسی ایک جگہ پر ایون محدود تعداد میں بھی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے. تو ایک تو یہ بڑی انہونی چیز ہے اور یہ کبھی کسی نے ایکسپیرینس نہیں کی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل آپ نے صحیح کہا, پچھلے جو چار پانچ صدارتی الیکشن میں نے دیکھے, تو یہ جو کنونشن ہوتے ہیں ان میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں, جو اسپیچز ہوتی ہیں, ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جائیں, بہت سارے لوگ جیسے روایتی ووٹرز ہیں, ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکن ہیں, لیکن اب امریکہ میں جو اصل ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں وہ سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں جو اپنا ذہن بناتے ہیں اس قسم کی کنونشنز میں لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سن کے, ان کا پروگرام سن کے, تو ان پر امپیکٹ کرتے ہیں یہ کنونشنز. لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایز سچ ان کنونشنز میں وہ فوکس نہیں کر رہے جس طرح وہ روایتی کنونشنز پہ کرتے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کنونشنز میں جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی, اور وہ کوشش کس حد تک کارگر ثابت ہوتی اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت.
گزشتہ رات جب یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کے جو پلان بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ایک کلیدی اسپیکر کے طور پہ چاروں دن وہاں پہ ایڈریس کریں گے, اور آخری ایڈریس ان کا جس دن وہ اپنی نامزدگی قبول کریں گے وہ وائٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے سے بیٹھ کے اس کو قبول کریں گے. کہنے کا یہ تھا کہ اب یہ آن لائن یا پوسٹل ووٹنگ اگر ہم کہہ لیں, اسی طرح کووڈ کہہ لیں, ان ایشوز کے اوپر کیا میسج دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنا کیس اسٹیبلش کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تھوڑا سا 30 سیکنڈ کا ایک بیک گراؤنڈ دوں گا کہ پچھلے تین چار صدارتی الیکشن دیکھ لیں, جو کانگریس الیکٹ ہو کر آئی, جب وائٹ ہاؤس آیا, ہم نے دیکھا کہ ان تمام الیکشنز میں جو پچھلے دو دہائیوں میں ہوئے ان میں سپلٹ مینڈیٹ آیا. کبھی ایک پارٹی کے پاس ہاؤس تھا تو دوسرے کے پاس سینٹ تھا, ایک کے پاس سینٹ تھی تو دوسرے کے پاس ہاؤس تھا. ریپبلکنز کے پاس دونوں تھے لیکن وہ پھر ہاؤس لوز کر گئے, اور اس وجہ سے یہ جو مکس مینڈیٹ کی وجہ سے پچھلے تقریباً میں کہوں گا 15-20 سالوں سے امریکہ میں جو سیاست ہے بدقسمتی سے وہ پولرائزڈ بہت زیادہ ہوگی, اور ایک پولرائزڈ سیاست بھی ایک گرڈ لاک پالیٹکس کی شکل اختیار کر گئی. جو گرڈ لاک پالیٹکس ہے وہ ایک سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور وہی سلسلہ جو ہے کرونا کے دور تک جاری رہا, اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کرونا میں شاید یہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہیومینسٹی کا, تو یہ پالیٹکس ایک سائڈ پہ ہو جائے اور معاملہ دوسری طرف ہوئے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے کہ ایون جو موجودہ کرائسس ہے, جو کرونا COVID-19 کا کرائسس, اس میں بھی پالیٹکس جو ہے وہ پولرائزڈ ہے, اور وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتی ہیں. صدر ٹرمپ نے ایک اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے, ڈیموکریٹس کا ایک اپنا سٹینڈ ہے, اور وہ جو سٹینڈ ہے اس سٹینڈ کو وہ اپنے اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ اپنا موقف جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کو اسرٹ کر رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی وہی جو ایک سیاست پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے سیاست کا, اسی بنیاد پر یہ سیاست ہوگی. اور قسمتی سے آگے ہم دیکھتے تھے کہ جو سیاست تھی اس پہ اکانومی پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی, فورن پالیسی پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی, ایجوکیشن پہ ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ میں آپ کو نہیں مانتا رہا, آپ مجھے نہیں مانتے, جو نا اس پر زیادہ تر سیاست چلی ہوئی, اور اسی کا نام گریڈ لاک پالیٹکس ہے. اور دیکھیں اس کا کیا نتیجہ ہے اس الیکشن کے نتیجے
کے سامنے. بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا انالیسس دیا, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر,
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।